سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہذا تم مجھے سے ڈرو. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو، خاص طور پر جانوروں کے چرنے میں اور اکٹھے مل کر گلوں کی شکل میں کھیتوں میں پھیل جانے میں جو خاص خوبصورت نظارہ ہے اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو، وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. کہیں آج بھی جانوروں کے ذریعے باربرداری کا جو کام دیا جاتا ہے، بسا اوقات وہ انسان کی بنائی ہوئی مشینیں نہیں کر پاتی. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں. یا دوسرا معنی، چونکہ یخلق فعل مضارع ہے جو مستقبل کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں ہو. یہاں چونکہ سواریوں کا ذکر ہے تو اسی کانٹیکسٹ میں مزید سواریوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں وہ کچھ سامنے آئے گا جسے آج کے دور کا انسان نہیں جانتا. اور قرآن پاک کی یہ آیت ہر دور میں سچی رہی ہے، کیونکہ ہر دور میں آگے کے لیے مزید ایجادات ہوتی چلی گئیں. پھر اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں کہ جن کے بارے میں وہ نہیں جانتا. مثلا یہ کتنے ہی عرصے کی بات ہے کہ انسان کو معلوم ہوا کہ وہ سانس لینے کے لیے آکسیجن استعمال کرتا ہے، حالانکہ انسان یہ جاننے سے پہلے بھی استعمال کر رہا تھا. اسی طرح بہت سی نعمتیں کہ جن کو انسان جانتا نہیں لیکن انسان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائدہ پہنچا رہی ہیں. بہت سی وہ چیزیں جنہیں ہم اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں لیکن بسا اوقات ان کے نام معلوم نہیں ہوتے. بہت سے پودے، بہت سے پرندے، بہت سے درخت ایسے ہیں کہ جن کو ہم صرف دیکھتے ہیں لیکن ان کے نام نہیں جانتے. یہ سب کچھ انسان کے لیے اللہ نے بطور نعمت کے پیدا کیا ہے، اور یہ اس کا احسان ہے جس پر اس کا شکر لازم ہے. اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مادی ضروریات کا انتظام کیا، اسی طرح اس کی روحانی ضروریات کا بھی انتظام فرمایا. انسان کو وہ راستے بتائے، وہ طریقے سکھائے کہ جو وہی بتا سکتا تھا، اور اسی میں انسان کا فائدہ ہے. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. آپ دیکھیے، ایک زمین، ایک مٹی، ایک پانی، ایک سورج، ایک ہوا، ایک فضا، لیکن کتنے مختلف قسم کے درخت اور پودے، کہ زیتون بھی، کھجور بھی اور انگور بھی. تینوں کا ذائقہ، رنگ، ٹیسٹ، ہر چیز مختلف، لیکن ایک ہی زمین میں بسا اوقات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی کیسی قدرت کی نشانی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. پیچھے فرمایا کہ نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں،
یہاں ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، کیونکہ غور و فکر بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرے۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اب آپ دیکھیے کہ ان آیات میں بار بار مسخر کرنے کا لفظ آئے گا، کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی، انسان کے بس میں دے دی کہ انسان ان سے صحیح طور پر فائدہ اٹھائے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کشتی سمندر کا سینا چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ زمین کے اندر پہاڑوں کی بات ہے کہ وہ کس طرح ہے، جیسے زمین میں کیل چکے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر ایک تو اس کا کور ہے، پھر ایک اس کا مینٹل ہے، اور ایک اس کا اوپر کا کرسٹ ہے۔ یہ تینوں الگ الگ نوعیت کی چیزیں ہیں، ان تینوں کو باہم جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انتظامات کیے، خاص طور پر اوپر کی نرم مٹی کے ساتھ جو اندر کا ہارڈ حصہ ہے اس کو جوڑنے کے لیے ایک طرح سے کیلوں کا سا کام لیا گیا زمین کے اندر پہاڑوں کی شکل میں۔ اور یہاں پر خاص طور پر فرمایا کہ اس لیے کہ کہیں زمین تم کو لے کے ڈھلک نہ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہاڑ زمین کے اوپر ایک بوجھ ہے جو ایک بیلنس قائم کرنے کا بھی سبب ہے۔ پہاڑوں کے سلسلوں کی صورت ہم سب کے سامنے ہے، جن کے اندر بے شمار دھاتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ پہاڑی سلسلوں کو زمین کی سطح پر اور سمندر کی تہوں تک ایک بے حد نازک اور پیچیدہ مگر ساتھ ہی صحیح اندازوں کے ساتھ بنا دیا گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے برقی لاٹھی بھی ہے جو عظیم زلزلوں کو دور رکھتے ہیں۔ پہاڑوں کے بغیر کلامت نہ ہی حرکت، اور زمین کے قالب میں مسلسل بہاؤ ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی زمین پر چین نہ لینے دیتا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر وقت زمین پر کہیں نہ کہیں آتش فشاں پھٹتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے زمین مسلسل زلزلوں سے دوچار رہتی ہے، لیکن یہ بھاری پہاڑ ان زلزلوں کو روکنے میں بھی مدد دیتے ہیں، یعنی ایک وزن ڈال کر اس حرکت کو ایک خاص ایریے سے باہر نہیں جانے دیتے۔ اور اگر زلزلوں کا یہ سلسلہ جاری رہتا تو زمین پر ایک خیمہ بھی نہیں گاڑا جا سکتا تھا۔ کہا یہ کہ بڑی بڑی عمارات اور بڑے بڑے شہر تعمیر کیے جاتے، اسی طرح ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آتش فشاں پہاڑ نہ بناتے تاکہ زمین پہ زلزلے ہی نہ آتے، یا یہ کہ وہ زمین کا لاوا نہ پھٹتا۔ یہ بھی خدا کی ایک نعمت ہے، اگر یہ عمل نہ ہوتا تو ہم بہت سی دھاتوں کو صرف عجائب خانوں میں ہی دیکھتے، ان کے زمین کے اندر سے نکالنے کا اور ان کے نکلنے کا کوئی انتظام ہی نہ ہوتا۔ اور اگر ان آتش فشانوں کو پھٹنے کی بجائے زمین کے اندر ہی کنٹرول کر دیا جاتا، روک دیا جاتا، تو اس سے زمین کے اندر بے حد تیز و تند اور خطرناک قسم کے ریئیکشنز ہوتے، جن کو پھر انسان کے بس میں نہ ہوتا کنٹرول کرنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا بہت حکمت کے ساتھ بنایا، اور اس میں انسان کے لیے بے شمار فائدے رکھے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی جہاں ایک طرف پہاڑ بنائے وہاں پہاڑوں کے اوپر قدرتی راستے بنائے تاکہ پہاڑ انسان کی موومنٹ میں رکاوٹ نہ بنے، ایک طرف سے دوسری طرف جاتے رہیں۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، یعنی زمین کے اوپر پائی جانے والی رنگا رنگی انسان کو اپنی منزلیں طے کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ اگر ساری زمین پر یکسانیت ہوتی، صرف ایک ہی قسم کے درخت ہوتے، صرف ایک ہی سائز اور ایک ہی شکل اور رنگ کے ہوتے، تو انسان کو یہ بھی نہ پتا چلتا کہ وہ کہاں سے چلا ہے اور کہاں پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں، یہ سب قدرتی نشانات ہیں، اس کے دنیا سے بھی فائدہ اٹھائے اور اس کے ساتھ ساتھ رب کا شکر بھی ادا کرتا جائے۔ افمن یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے؟ یہاں تو چند ایک نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی نعمتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بات کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب دوبارہ زندہ اٹھیں گے، یہ پتھروں کے بارے میں نہیں کہی گئی، نہ ہی کسی درخت کے بارے میں کہی گئی ہے جس کو لوگ پوچھتے ہیں خدا سمجھ کر۔ یہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دراصل ان انسانوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد جن کو لوگ عظمت کے اس معیار تک پہنچا دیتے ہیں کہ گویا وہ انسان کی مشکلات آسان کر سکتے ہوں یا انسان کے کام آتے ہوں۔ بخاری میں اپنے عباس کی روایت ہے کہ ود، سوا، یہوس، یعوق، نصر، قوم نوح کے بت، یہ سب نیک لوگ تھے۔ یہ نیک لوگوں کے نام تھے جنہیں بعد کے زمانے میں لوگوں نے بتوں کی شکل میں بنا کے رکھ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ اساف اور نائلہ دونوں انسان تھے۔ اسی طرح کی روایات لات، منات اور عزا کے بارے میں بھی موجود ہیں، اور مشرکین کا یہ عقیدہ بھی روایات میں آتا ہے کہ لات اور عزا اللہ تعالیٰ کے ایسے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ لات کے ہاں سردیاں اور عزا کے ہاں گرمیاں بسر کرتے تھے۔ یہ سب ان کی خرافات ہیں جو انہوں نے خود سے خود گھڑ لی۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن انسانوں کو یا جن بزرگوں کو یا جن نیک لوگوں کو تم خدا کے برابر سمجھتے ہو یا ان کی ہاتھ میں کچھ قدرت اور طاقت سمجھتے ہو، تو دیکھو وہ تو مخلوق ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ دوبارہ کب اٹھ کر آئیں گے دنیا میں، کہاں یہ کہ وہ انسانوں کی مشکلات کو جان کر ان کو دور کر سکے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ انہ لا یحب المستکبرین، تکبر کرنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تکبر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمت الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیق سمجھنا اور حق کا انکار کرنا۔ یعنی انسان کے سامنے جب سچی بات آئے، حق بات آئے، تو اسے ماننے سے انکار کر دے، اور دوسری طرف وہ لوگوں کو کوئی چیز نہ سمجھے۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یعنی قرآن پاک کے بارے میں وہ کیا رائے دیتے ہیں، کیا تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ بات تو اس وقت بھی کہی جا رہی تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ 1400 سال پہلے کے لوگ بھی یہی الزام لگاتے کہ قرآن میں پرانی باتیں ہیں، اور آج کے دور کے لوگ بھی وہی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انکار کرنے والوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، کیونکہ وہ صرف بہانے ڈھونڈتے ہیں انکار کرنے کے۔ ورنہ انسان تو جو پہلے دن تھا وہی آج ہے۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں جہالت کی بنا پر وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا، بتاؤ اب کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے، جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا۔ وہ کہیں گے، آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہیں کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً دگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے، فوراً اپنی ساری غلطیوں سے انکار کر دیتے ہیں۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں، کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہی تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ یہاں پھر تکبر کی تردید میں بات آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو حق سے روکنے والی، اپنی اصلاح سے روکنے والی چیز انسان کی ضد، حد دھرمی اور تکبر ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے۔ کفار کے کفر پر اڑے رہنے کی وجہ بھی ان کی انا تھی، ان کی بڑائی کا احساس تھا کہ ایمان والے تو بہت چھوٹے ہیں، بہت کمزور درجے کے لوگ ہیں۔ جیسے قوم نوح نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہم کیسے ایمان لائیں جبکہ آپ کے آس پاس غریب طبقے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہم کو گوارا نہیں۔ ان کی اپنے خود ساختہ خیالات کے مطابق ان کی یہ بڑائی کی سوچ ان کے لیے وبال کا سبب بن گئی۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری۔ یہ کافر کیا کہتے ہیں اسی کتاب کو؟ اساطیر الاولین۔ اور متقی کیا کہتے ہیں؟ بہترین چیز۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقی لوگوں کو، ان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ اس آیت میں ایمان والوں کی روح قبض ہونے کے وقت کی حالت کا ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے آ کر ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جب گناہگار لوگوں کے پاس، نافرمان لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں تو ان کو مارتے پیٹتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں؟ جاؤ فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ موت کے وقت ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت ہی انسان کو اس کا انجام دکھا دیا جاتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ اس طرح کی جتائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کو دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ لوگ حق کا راستہ چھوڑنے کے لیے ایسے بہانے کر رہے ہیں۔ قدیم زمانے سے لوگوں کا عذر یہی رہا ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم کو ہدایت دے، وہ ہمارا دل کھول دیتا تو ہم یہ سب کچھ قبول کر لیتے اور ہمارے آبا اجداد بھی غلطی پر نہ تھے۔ بات یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا قصور، بالکل ایسے ہی جیسے شیطان نے اپنی گمراہی کی وجہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بتایا، ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر دلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو چکا ہے۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہوں مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یعنی جو اپنا فائدہ خود نہ چاہیں، جو توبہ نہ کریں، جو تکبر کو نہ چھوڑیں، جو حق کو سامنے دیکھ کر قبول نہ کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان، تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ولاجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دے دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان میں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اشارہ ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مظلوم مسلمانوں کی طرف کہ جن کو اپنے گھر بار مال اولاد رشتہ دار سب کچھ چھوڑنے پڑے اللہ کی خاطر، ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ کی خاطر یہ سب کچھ قربان کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارا اجر ضائع نہیں کرے گا، اس کا صلہ دنیا میں بھی تم کو بہت اچھا حاصل ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں، یعنی کوئی جنات نہیں آئے یا فرشتے نہیں آئے، ہمیشہ سے ایسا ہوا کہ انسانوں کے لیے رسول انسان ہی آئے جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ یہاں ایک تو اس بات کی حقیقت کو پوچھنے کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے رسولوں کا سٹیٹس کیا تھا، اور دوسرے ایک عام زندگی کا اصول اور فارمولا بھی دیا جا رہا ہے کہ انسان کا جو بات معلوم نہ ہو اسے دوسرے سے معلوم کر لینی چاہیے۔ دین چونکہ اللہ کی مرضی پر چلنے کا نام ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنا کیا ہے؟ وہ کام کرنا جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ لہذا اس بارے میں اگر انسان کو علم نہ ہو تو اس کو جان لینا چاہیے، دین کا معاملہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے لینا چاہیے۔ دین کا معاملہ صرف عقل اور لاجک سے بھی نہیں بنتا، جیسے جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر دین کی بنیاد محض عقل پر ہوتی تو پاؤں پر مسح کرنے کا حکم نیچے دیا جاتا اوپر نہیں، لیکن اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم جب مسح کرتے ہیں تو اوپر سے ہاتھ پھیرتے ہیں نیچے سے نہیں، حالانکہ نیچے کا حصہ زیادہ میلا ہوتا ہے جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی توجیہ انسان کی عقل میں نہیں آتی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، یا یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، یا ایک چیز حرام کیوں کر دی گئی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ایک انسان کو جھوٹ میں بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کے برعکس سچ میں بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اب عقل کیا کہے گی کہ تم جھوٹ بولو تاکہ بہت بڑا فائدہ حاصل کر لو، اور دین کیا کہے گا، اللہ کا حکم کیا ہے کہ اس فائدے کو قربان کر کے بھی سچ بولو۔ بظاہر تو ہمیں یہ ایک بہت بڑا ظلم محسوس ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات سے انسان کو اتنے بڑے فائدے سے محروم کر دیا گیا۔ کیا تھا، وہ جھوٹ بول کر نفع کما لیتا اور پھر اسی میں سے صدقہ کر کے گناہ مٹا لیتا، تو ایسا حکم نہیں ہے۔ اسی لیے حلال کا ایک درہم حرام کے ڈھیر سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان جب حج پہ جاتا ہے، اپنی ساری زندگی مال جمع کرتا ہے، ایک لمبا سفر کرتا ہے، گھر بار چھوڑتا ہے، بہن بھائی اولاد رشتہ دار والدین اور مسلسل سفر کی حالت میں ہوتا ہے جہاں کھانا پینا اپنی مرضی کے مطابق نہیں، سونا جاگنا اپنی مرضی اور روٹین کے مطابق نہیں، غذا کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، انسان بسا اوقات بہت سی مشقت اٹھاتا ہے اور مسلسل ایک ایفرٹ میں لگا رہتا ہے، اور اگر ریچولز پر بھی نظر ڈالی جائے تو کہیں پتھر مار رہا ہے، کہیں چکر کاٹ رہا ہے، کہیں جانور ذبح کر رہا ہے، حالانکہ بسا اوقات کہیں اور جانور ذبح کرنے کی ضرورت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ سارے ریچولز کیوں آخر پورے کیے جائیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ انسان کی نظر بسا اوقات کچھ چیزوں کے ظاہری چھوٹے چھوٹے فائدے دیکھ کر اس کو فائدہ مند یا نقصان دہ سمجھتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم کے پیچھے اس کی حکمتیں اس سے کہیں زیادہ بڑی ہیں۔ لہذا اگر انسان اپنے عقل کو دین کے تابع کر لے تو اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی۔ یہ ایک بہت اہم آیت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اصول نازل کیے ہیں جن کی تشریح، جن کی تفسیر، جن کی توضیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بار بار ہم کو حکم دیا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں بے شمار مرتبہ آیا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس طرح پڑھو، کتنی دیر کھڑے ہونا ہے، کتنی دیر جھکنا ہے، جھک کر کیا پڑھیں گے، سجدے میں کیسے جائیں گے، سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اسی طرح ہر نماز کی کتنی رکعتیں، مثلا فجر میں کیا پڑھنا ہے، قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور توضیح سے ہی ہم کو پتا چلا. اور اگر ہر شخص ہر آیت پر اپنی مرضی کی بات کرنے لگے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ امت میں اتحاد کی بجائے انتشار پھیل جائے گا. ہر شخص اپنی من پسند چیز کو ڈھونڈ کر نکالے گا اور اپنے من پسند طریقے سے اس پر عمل کرنے لگے گا اور اس طرح ہر ایک عمل مختلف ہو جائے گا. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نکاح کرنے کے بارے میں آتا ہے اور نکاح کو ایک عبادت بھی کہا گیا ہے، لیکن کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ نکاح کیسے کروں. اسی طرح حج کے بارے میں آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مثلاً اگر ہم طواف سے کرتے ہیں تو قرآن پاک میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ طواف کہاں سے شروع کرو اور کہاں پر ختم کرو. یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور بتایا. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ روزہ رات تک پورا کرو. اب رات سے مراد رات کے 10 بجے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ رات کا صحیح مفہوم یہاں کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے کہ جو ہی رات کا آغاز ہو سورج ڈوب گیا تو گویا رات شروع ہو گئی. اور یہاں پر آپ کا یہی منصب بیان کیا گیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ